أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم بہترین صحت کے ساتھ اور بہترین اپنی نعمتوں کے ساتھ ان تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ خداوند عالم کا کرم ہے کہ پروردگار نے ان سانسوں کو دوبارہ سے اس شہر اللہ دیکھنا نصیب فرمایا، اس میں سانس لینا نصیب فرمایا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی خود آخرت کے اوپر، معرفت آخرت، معاد، کہ جو انسان کے اعتقاد کا ایک بہت اہم اور مہم حصہ ہے۔ اگر انسان آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان اگر آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو یقیناً وہ متکبر ہوگا، چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے یا اس کے نزدیک مجہول ہے، یا وہ اس غفلت میں ہے کہ خداوند عالم نے اس کو دوبارہ سے اس کائنات سے اس دار البقا کی جانب منتقل نہیں کرنا۔ تو جب وہ اس غفلت میں ہے تو یقیناً خداوند عالم کی اس عبادت میں، بندگی میں، پروردگار کی اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار پائے گا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں گزشتہ دروس میں اس سے متعلق جتنی ابحاث ممکن ہو سکتی تھیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ آج کے درس میں ہم برزخ کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ اس کے بارے میں بہت سوال کیا جاتا ہے۔ علماء جس طرح سے بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ برزخ کے معنی یعنی حد فاصل کے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی پروردگار اس کو موت عطا کرتا ہے اور وہ منتقل ہوتا ہے اس دار بقا کی جانب، تو مستقیماً دار الآخرہ، یا کہیے کہ وہ جو روز سزا و جزا، روز قیامت کے جس کا پروردگار نے وعدہ کیا ہے، اس طرف منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کائنات جاری و ساری ہے۔ بس یہ روح جو منتقل ہوئی ہے، یہ کس مقام پر منتقل ہوئی ہے، کس عالم میں منتقل ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوالات بہت سارے کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے خدشات ہیں، معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں۔ تو آج ہم لوگ برزخ کے بارے میں جانیں گے، قرآن کی آیات سے استفادہ کریں گے کہ اگر انسان جب اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو وہ کس مقام پر منتقل ہوتا ہے۔ برزخ سے قرآن میں وہی مراد لی گئی ہے کہ جو اہل لغت لیتے ہیں۔ اہل لغت برزخ سے مراد یعنی ایک حد فاصل، ایک مدت زمانی، ایک بیچ کا راستہ، ایک ایسا کہ جو دو موجودات کو یا دو اشیاء کو آپس میں ملاتا ہو، اس طریقے سے کہ وہ دونوں اس کی وجہ سے آپس میں نہیں مل پاتی۔ برزخ کا کلمہ قرآن میں تین مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ایک سب سے پہلا مقام سورہ رحمان کی 20 نمبر آیت میں، کہ پروردگار فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان۔ لا یبغیان یعنی ایک دوسرے کی جانب تجاوز نہیں کر سکتے، کہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں آ سکتے۔ بس ایک ایسا فاصل موجود ہے جس کی وجہ سے وہ جو دو طرفے ہیں وہ آپس میں نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون کی 100 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ پروردگار نے ان کے پیچھے ایک برزخ رکھی ہے یہاں تک کہ ان کو دوبارہ مبعوث کیا جائے۔ بس اس سے مراد یہ ہوئی کہ انسان جب اس کی روح دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے تو وہ برزخ ہے،
اور تب تک وہاں پر رہتی ہے کہ جب تک اس کو دوبارہ سے روزے سزا و جزا کے لیے مبعوث نہ کیا جائے، یعنی جب تک اس کو دوبارہ سے اٹھایا نہ جائے۔ تیسرا مقام کہ جہاں پر اس برزخ کا کلمہ قرآن کے اندر استعمال ہوا، وہ سورہ فرقان کی 53 نمبر آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ خداوند عالم نے ان کے درمیان ایک برزخ کو رکھ دیا اور ایک ایسے بڑے پتھر کو رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں مل نہیں پا رہے۔ بس لغت میں جو برزخ کا معنی بیان کیا گیا، حد فاصل کا، لغت میں جو بیان کیا گیا معنی کہ جو دو طرفوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، تو ان آیات کے اندر بھی برزخ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بس برزخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان ایک ایسے مدت زمانی کو کہتے ہیں یا ایک ایسے زمانے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر روح اپنے بدن مثالی کے ساتھ اس روزے جزا و سزا سے پہلے باقی رہتی ہے، وہاں پر موجود رہتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب انسان کی روح کو ملک الموت اس دارالفنا سے، اس عالم مادہ سے منتقل کرتا ہے، تو وہ منتقل روز آخرت کی طرف نہیں ہوتی، یعنی قیامت برپا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس قیامت سے پہلے اس روح کو ایک اور عالم میں منتقل کیا جاتا ہے کہ جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر وہ روح اتنی مدت تک کے لیے باقی رہتی ہے کہ جب تک خداوند عالم اس روز قیامت کو بپا کرے، کہ جب تمام ارواح کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے قبر کو بھی برزخ کہا گیا۔ اب قبر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کو دفنایا جائے، یعنی ایک قبر کہ جہاں پر ایک میت کو دفنایا جاتا ہے، اسی کو عالم برزخ سے بھی تعبیر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی مقام اس کے لیے برزخ بن جاتا ہے، یعنی وہ جو اس عالم میں، عالم برزخ میں منتقل ہوا ہے، پس قبر بھی وہی مقام ہے۔ قبر میں اس کے اس مادی بدن کو دفناتے ہیں، لیکن اس کی روح اس برزخ کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ بس اسی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص کہ جس طرح سے ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اپنے میتوں کو آگ سے جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ بنا دیتے ہیں، اس کو بعد میں اپنے مقدس دریا میں بہا دیتے ہیں، تو اب اس شخص کے لیے تو کوئی قبر نہ بن سکی۔ یا پھر بعض ایسے مذاہب ہیں دنیا کے اندر کہ جو اپنی میتوں کو پتھر باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بدن مچھلی کی خوراک بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دوبارہ سے جنم ہوگا، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ بس ان کا یہ دوبارہ سے زندہ کرنے کا کانسیپٹ آیا عالم برزخ کی نفی کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی انسان کی قبر نہ بن سکے، اگر کسی انسان کا بدن سالم نہ رہ سکے، اگر کسی انسان کی میت کو ہندو مذہب کے مطابق جلا دیا جائے، یا پھر اس کو پانی کے اندر بہا دیا جائے، یا پھر وہ مچھلی کی خوراک بن جائے کہ اس کی قبر کا اصلاً نشان نہ رہے، تب بھی کیا آیا وہ برزخ میں نہیں جائے گا؟ کیا آیا ہم لوگ کہیں گے کہ اس کی روح اسی جگہ پر رہ گئی ہے؟ نہیں، وہ اس کی روح عالم برزخ ہی کی جانب منتقل ہوئی ہے کہ جہاں پر اس کو تب تک رہنا ہے کہ جب تک روز قیامت بپا نہ ہو جائے۔ عالم برزخ کے اوپر آپ کو قرآن سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ جو سورہ مومنون کی 99 اور 100 آیت ہے، 99 اور 100 آیت میں پروردگار فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، اگر کسی کو خداوند عالم موت دے دے، پروردگار اس کو اس کائنات سے منتقل کر دے دوسری عالم بقا کی جانب، عالم برزخ کی جانب، وہ خداوند عالم سے کہے گا کہ خداوند عالم مجھے آپ واپس بھیج دیں، ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ارجعونی، مجھے واپس بھیج دیں، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل صالح انجام دے سکوں۔ خدایا، جتنی دیر تک تو نے مجھے زندگی دیے رکھا، تو نے مجھے شہر اللہ جیسی نعمت دی ہے، تو نے مجھے اتنی الطاف سے اور اس قدر خوبصورت دین سے نوازا ہے، لیکن میں تیری بندگی نہ کر سکا۔ پروردگار، اس عالم برزخ میں میں آیا ہوں، مجھے ایک دفعہ دوبارہ سے اس دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں تمنا کرتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ میں جب واپس جاؤں گا تو عمل صالح انجام دوں گا۔ فیما ترکت ہو، وہ کہ جو میں نے چھوڑ دیے ہیں، وہ عمل صالح کے جو مجھ سے چھٹ گئے ہیں، خداوند عالم میں تیری عبادت کو ویسے انجام نہ دے سکا، تو مسلسل نعمتیں برساتا گیا لیکن میں متوجہ نہ ہو سکا، تو نے مجھے علی جیسی نعمت دی، تو نے مجھے فاطمہ جیسی نعمت دی، تو نے مجھے حسن و حسین کربلا جیسی نعمت دی، لیکن خداوند عالم میں اس کی درست شناخت نہ کر سکا۔ پروردگار تو نے مجھے رسول اکرم ان جیسی نعمت عطا کی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن میں ان سے استفادہ نہ کر سکا، میں ہمیشہ اپنی ذات کا خواہاں رہا، میں ہمیشہ اپنی ذات ہی کا پجاری رہا، میں اسی کو پوجتا رہا یہاں تک کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ اب اے پروردگار مجھے واپس پلٹا دے۔ اب یہ مکالمہ ہے کس کے درمیان؟ خداوند عالم کے درمیان یا ان ملائکہ کے درمیان کہ جنہوں نے اس کی روح کو قبض کر کے عالم برزخ کی جانب منتقل کیا ہے، اور اس شخص کے درمیان کہ جس کی روح کو قبض کیا گیا ہے؟ بس جو میں نے چھوڑا ہے، جو میں نے ترک کیا ہے، مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں اس کو دوبارہ سے انجام دے سکوں۔ خداوند عالم سورہ مومنون کی 100 آیت میں کہتا ہے کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کا وہ فقط قائل ہے، جس کو وہ فقط کہہ رہا ہے، جس کو وہ فقط اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں اس کو واپس پلٹا بھی دوں تب بھی جا کر وہ یہی عمل کرے گا کہ جو پہلے انجام دیتا رہا ہے۔ کیوں نہ کہ جب تک خداوند عالم نے ہماری سانسوں کو جاری رکھا ہے، جب تک پروردگار نے ہماری زبان کو گویا رکھا ہے، جب تک ہمارے کان سن رہے ہیں، جب تک ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جب تک ہم لوگ پروردگار کی بندگی اپنے ارادے سے کر سکتے ہیں، جب کہ خداوند عالم نے ہماری روح کو ابھی تک ہمارے بدن سے جدا نہیں کیا ہے، جب تک کہ خداوند عالم نے مہلت دی ہے، کیوں نہ میں خداوند عالم کی بندگی کروں، کیوں نہ میں معارف الہی کو سمجھتے ہوئے پروردگار کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاؤں، کیوں نہ میں قربت اللہ کا معنی سمجھ کے خدا کے قریب ہو جاؤں۔ خداوند عالم کہتا ہے سورہ مومنون کی 100 آیت کے اندر کہ ہوا قائلہا، یہ صرف وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب پس اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، چونکہ اس کی روح منتقل ہو گئی اس عالم برزخ کی جانب، اب یہ تب تک وہاں پر رہے گا جب تک کہ اس کو مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ سے اس کی جزا اور سزا کی بات کی جائے گی۔ یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ یہ مکالمہ یہ روز آخرت سے پہلے ہے، چونکہ روز آخرت میں یا پھر روز قیامت میں کسی کو بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ واپس عالم مادہ کی جانب لوٹے، چونکہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جس طرح سے قرآن کریم میں متعدد آیات بتاتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہے گا مگر کہ پروردگار کا وجہ رہے گا، خداوند عالم کی ذات رہے گی، وَيَبْقَى رَبُّكَ، خداوند عالم رہے گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے، یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ یہ روز آخرت سے پہلے ایک ایسا مکالمہ ہے کہ جو انجام دیا گیا، اور اس کی موت کے بعد دیا گیا، چونکہ یہ چاہ رہا ہے کہ واپس پلٹا دیا جائے۔ بس پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ اس زندگی اور آخرت یعنی وہ جو روز قیامت ہے اس کے درمیان ایک ایسا فاصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روز آخرت یا قیامت اور یہ جو عالم مادہ ہی آپس میں مل نہیں پا رہے، ایک حد فاصل بیچ میں موجود ہے، اسی لیے اس عالم کو کہ جس میں انسان کی روح اس کے جسم مثالی کے ساتھ رہتی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ انسان جب اس کائنات میں، انسان کی جو حیات ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کی دو قوس ہیں، ایک کو قوس نزولی کہتے ہیں، ایک کو قوس سعودی کہتے ہیں۔ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے تو اس قوس کو قوس نزولی کہتے ہیں، چونکہ عالم ارواح میں پروردگار نے اس روح کو اس کے بدن کے ساتھ متصل کیا، متعلق کیا، اور اس عالم مادہ میں اس کو اس ارادے کے ساتھ اس بدن مادی کے ساتھ عمل کرنے کی خداوند عالم نے اجازت دی اور اس کو اختیار دیا۔ بس یہ جو اس انسان کا اس عالم مادہ میں آنا ہے، عرفا اس کو قوس نزولی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ قوس سعودی اس قوس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان نے اس کائنات سے صعود کرنا ہے، یعنی بلند ہونا ہے، یعنی آگے بڑھنا ہے، اس کو قوس سعودی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ آگے اور بلند ہوگا اور آگے بڑھے گا، قوس سعودی یعنی خداوند عالم کی طرف واپس چلے جانا۔ سورہ انشقاق کی 6 آیت میں، 6 آیت میں پروردگار فرماتا ہے یا ایوہ الانسان، اے انسان، مخاطب انسان ہے تمام انسان، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی رنگ سے، کسی زبان سے، کسی بھی جگہ سے، منطقے سے تعلق رکھتا ہو، خداوند عالم سارے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے. کہتا ہے یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک قدحا، تم مسلسل پروردگار کی طرف چلتے جا رہے ہو، مسلسل پروردگار کی طرف بڑھتے جا رہے ہو. فملاقی، یہاں تک کہ تم جا کر خداوند عالم سے ملاقات کرو گے. سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں، ہمارا سب کچھ، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر، یہ سب کچھ للہ ہے، یہ سب کچھ پروردگار کے لیے ہے. کوئی بھی مالک نہیں ہے اس مال، اس ملکیت کو ملکیت اعتباری کہتے ہیں، کہ کسی نے اعتبار کیا ہے، ایگریمنٹل ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ گاڑی آج سے فلاں شخص کی ہے، جبکہ اس کا مالک حقیقی خدا ہے. یہ ایگریمنٹ ہمارے اور دوسرے شخص کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بس اس ایگریمنٹ کے تحت میں کہتا ہوں میں مالک ہوں، اور اس ملکیت کے اندر اس غفلت کی وجہ سے اتنا متکبر ہو جاتا ہوں کہ اپنے مال اور سرمایہ کو گننے لگتا ہوں، اس قدر گننے لگتا ہوں کہ اسی گھمنڈ کے اندر یہ سوچتا ہوں کہ میں بہت زیادہ پیسے کا مالک بن گیا. لیکن آج کے دور میں جس طرح سے خداوند عالم نے انسان کو آزمایا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آج کے دور میں انسان بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے. وہ جو اس نے ارادے کیے، وہ جو بڑے بڑے اس نے ارادے کیے، وہ جو اس کی بڑی بڑی سوچیں تھیں، وہ سب کے سب دھری کی دھری رہ گئیں. وہ صرف سوچتا ہی رہ گیا کہ مجھے اپنے مستقبل میں کیا کرنا تھا، اور اس کی سوچ کو خداوند عالم نے کس طرح سے آزمانا شروع کیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس آزمائش میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، ان تمام حالات میں، کہ جس طرح سے آپ سب مطلع بھی ہیں کہ کس طرح لوگ ٹوائلٹ پیپرز کے اوپر وہاں پر ان کا جھگڑا ہوا، ان کی لڑائی ہوئی، کس طرح سے جو غذائی قلت کا سبب بنے کہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ وہاں سے لے گیا، یہاں تک کہ کسی نے دوسرے کا خیال نہ رکھا. وہ انسان کے جو خود کو جینٹل مین کہتا تھا، وہ انسان کے جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا تھا، وہ انسان کے جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر یہ باور کراتا تھا کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، مجھ سے بہتر اسلامی طریقے سے کوئی رہتا نہیں ہے، میں سب سے زیادہ سچا ہوں، میں سب سے زیادہ مخلص ہوں، آج وہ سب پول کھل گئے. کس طرح سے پروردگار نے آزمایا ہے. یہ جو قوس سعودی ہے انسان کی، کہ جب وہ اس دنیا میں آ گیا، اب یہ امتحان شروع، اب اس نے اس عالم برزخ کی جانب منتقل ہونا ہے، اس قوس سعودی کے تحت، کہ جس طرح سے عرفا کہتے ہیں انا للہ، انسان جتنی جلدی اس چیز کو سمجھ لے کہ ہر شے کا مالک پروردگار ہے، وہ انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، ہم اسی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. برزخ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر تمام مسالک اسلامیہ کا اتفاق ہے، یعنی کوئی ایک بھی مسلمانوں میں سے، کوئی ایک گروہ بھی، کوئی ایک سکول آف تھاٹ بھی، یا کوئی ایک مسلک بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ جو انسان کی روح منتقل ہوئی ہے یہ کس طرف جائے گی. رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، کہ جس کو علامہ مجلسی بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ جو انسان کی قبر ہے، کہ جس کو عالم برزخ سے بھی ہم لوگوں نے بھی تعبیر کیا، یعنی وہی جو عالم برزخ میں اس کا مقام ہے، جس جگہ پر وہ موجود ہے، چونکہ جس میں مثالی کے ساتھ وہاں پر عالم برزخ میں موجود ہے، بس یا تو وہی جو اس کی قبر ہے کہ جہاں پر وہ موجود ہے یعنی عالم برزخ، یا تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر وہ آگ کا ایک گڑھا ہے کہ جہاں پر آگ بھڑک رہی ہے اور آگ چل رہی ہے. کسی نے پوچھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اصول کافی میں شیخ کلینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، عمر ابن یزید امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ سنا ہے کہ تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، مولا آپ کے تمام چاہنے والے جنت میں جائیں گے. تو آگے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدق چکا کھلہم واللہ فی الجنہ، میں نے سچ کہا ہے کہ یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، کوئی ایک شیعہ نہیں ہوگا کہ جو جنت میں نہ جائے۔ فقال، وہی عمر ابن یزید دوبارہ سے سوال کرتا ہے، اما فی القیامت سے، امام صادق علیہ السلام وہ سوال کرتا ہے، قال قلت جعلت فداک، اے میرے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان الذنوب کثیرۃ کبائر، مولا یہ تو جو ان کے گناہ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور بعض نے تو گناہ نے کبیرہ بھی انجام دیے ہیں۔ تو امام علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں، اما فی القیامہ فکلہم فی الجنہ بشفاعت النبی المطاع، قیامت والے دن سب جنت میں جائیں گے نبی اکرم کی شفاعت کے ذریعے، وہ بندہ کہ جو نبی اکرم کی اطاعت کرتا ہوگا، المطاع یعنی جس نے بھی نبی کی اطاعت کی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ او وصی النبی، یا پھر وصی نبی کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کی شفاعت کے ذریعے سے پروردگار تمام شیعوں کو جنت میں بھیجے گا۔ ولکنی واللہ اخاف علیکم فی البرزخ، لیکن میں تم لوگوں کے لیے برزخ میں خوف زدہ ہوں، چونکہ برزخ میں جب تمہاری روح کو منتقل کیا جائے گا، الا یوم یبعثون، یہاں تک کہ تم لوگوں کو دوبارہ سے مبعوث کیا جائے، بس برزخ میں میں تم لوگوں کے لیے پریشان ہوں، تم لوگوں کے لیے خداوند عالم کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو آگے سے یہ عمر ابن یزید پوچھتا ہے، قل سو، اے مولا مل برزخ، میں نے ان سے سوال کیا مولا سے کہ برزخ کیا ہے، قال القبر منذ موته الى يوم القيامه، موت سے لے کر قیامت تک کے لیے جس مقام پر وہ انسان اپنی روح اور جسم مثالی کے ساتھ موجود ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے یہاں پر بھی برزخ کو قبر سے تعبیر کیا ہے کہ وہی قبر اس کی برزخ ہے، جبکہ جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس قبر میں اس کا مادی بدن ہے، لیکن جہاں پر روح اس کی منتقل ہو رہی ہے اس آخرت سے پہلے اس عالم کو عالم برزخ کہیں گے، چونکہ وہ حد فاصل ہے آخرت اور اس عالم مادہ کے درمیان۔ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اس دنیا اور برزخ کے درمیان کوئی تعلق ہے آپس میں، یعنی کوئی تعلق ایسا ہو کہ جو اس دنیا اور برزخ کے درمیان ہو۔ اس کے اوپر ایک روایت ذکر کرتے ہیں رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جس کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں ذکر کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، مر عیسی بن مریم بقبر یعذب صاحبه، حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے کہ وہ جو صاحب قبر ہے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ ثم مر به فاذا هو ليس يعذب، پھر دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ فقال، پس کہا، مررت بهذا القبر عام، میں اس قبر کے پاس سے گزرا پہلے سال، فکان صاحبہ یعذب، تو یہ جو صاحب قبر تھا اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ ثم مررت به العام، اور بعد میں ایک سال کے بعد یا ایک اور سال میں میں اس قبر کے پاس سے گزرا، فاذا ہوا لیس یعذب، کہ بس اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا۔ فاوحى الله تعالى الیہ، بس اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر وحی کی، کہا، یا روح اللہ، اے روح اللہ حضرت عیسیٰ، انہ ادرک لہ ولد صالح، کہ اس کے لیے پروردگار نے ایک ولد صالح رکھا ہے، یعنی اس نے اپنے پیچھے ایک ولد صالح، ایک بہترین صالح فرزند کو چھوڑا ہے۔ فاصلح طریقا، بس اس نے راستے کی اصلاح کی ہے، وآوى یتیما، اور اس نے یتیموں کی حال پرسی کی ہے، فغفرت له بما عمل ابنه، بس میں نے اس شخص کو کہ جو صاحب قبر تھا اس کی مغفرت کر دی، کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ جو اس کے بیٹے نے انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادہ، اس دنیا اور برزخ کے درمیان ایک تعلق کو رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو صاحب قبر کے جس کو عذاب ہو رہا تھا اور اس کو خداوند عالم نے بعد میں اس کی مغفرت کر دی، اسی کا فرزند ایک نیک عمل کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، جس کی وجہ سے عالم برزخ میں اس کی خداوند عالم مغفرت کر کے عذاب کو برطرف کر دیتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے ایک تعلق موجود ہے، ایک تعلق ہے کہ اگر انسان اپنے بعد کسی اچھی اولاد کو چھوڑ جائے، ترکہ صالحہ بھی جس کو روایات میں کہا گیا کہ ایک نیک فرزند کو چھوڑ جائے کہ جو اس کے لیے کلام پڑھتا رہے، جو اس کے لیے ثواب ایصال کرتا رہے، جو بھیجتا رہے، جس کی وجہ سے عالم برزخ کی جو مشکل ہے وہ اس کی آسان ہوتی چلی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بعض اسلامی اسکول آف تھاٹ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، سورہ نجم کی 39 آیت، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر کہ جو وہ کوشش کرتا ہے۔ دوسری آیت میں پروردگار کہتا ہے سورہ انعام کی 164 آیت میں کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے تو پھر عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد کسی کا عمل میرے لیے باعث مغفرت کیوں بنے؟ اور عموماً جو متشدد ہیں کچھ، وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں اور عالم الآخرہ میں کسی قسم کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے، بس اسی وجہ سے آل سعود کے جو گماشتے وہاں پر مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، وہاں پر کبھی جا کر دیکھیں کہ اگر کوئی درود بھیج رہا ہو، اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، اگر کوئی دو رکعت نماز ہدیہ رسول خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ارواح کو ایصال کر رہا ہو، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے، تو وہ کس قدر شدت کے ساتھ اس کی سرزنش کرتے ہیں، کس قدر اس کی توبیخ کرتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ تو انتقال کر گئے اور ان کا تعلق ختم ہو گیا، ابھی ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اگر تم ان کو کچھ بھیجتے ہو تو وہ ان کو ایصال نہیں ہوتا۔ اگر ان کو ایصال نہیں ہوتا کیوں؟ چونکہ ابھی وہ یہاں سے جا چکے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن روایات، متعدد روایات ہیں، کہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں پر تمام روایات لانا ممکن نہیں ہے، تو ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ جو بتلاتی ہیں کہ ایک شخص کو خداوند عالم نے اس کی مغفرت کر دی، اور مغفرت کرنے کے بعد ان سے آ کر باقی جتنی بھی ارواح تھیں انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھئی خداوند عالم نے تمہاری مغفرت کیوں کر دی، عالم برزخ میں تمہارے گناہ کیوں معاف کر دیے؟ تو بتایا گیا کہ اس کے پوتے نے پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے کہ پروردگار اس کے پوتے کے بسم اللہ پڑھنے سے اس قدر خوشنود ہوا کہ اس کے دادا کی جتنے بھی وہاں پر مشکلات تھیں عالم برزخ میں، وہ سب کی سب کو خدا نے آسان کر دیا۔ اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی زبان سے، زمان اقدس سے ہم لوگوں تک پہنچے ہیں۔ تو بس اس کا تعلق کس طرح سے ہم رب کس طرح سے قائم کریں گے؟ اس کا رب قائم کرنے کے لیے جواب دیتے ہیں کہ خداوند عالم انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھتا ہے۔ نیتوں سے مراد انما الاعمال بالنیات کے روایات میں بھی آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 261 آیت میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ہے کہ جس کے سات خوشے بن جائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک خوشے کے اندر 100 مزید دانے بن جائیں۔ اور پھر بھی پروردگار اس مقام پر جا کر اسی سورہ بقرہ کی 261 آیت میں فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ خداوند عالم اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو عطا کرنا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ بہت واسع ہے، علیم ہے۔ اچھا، اب اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، اب انتقال ہونے کے بعد اس کو اتنی مہلت نہ ملی کہ جہاں پر پروردگار اس کو یہ سارا اجر دے سکے، تو اس کا اجر کس طرح سے خداوند عالم اس کو دے گا؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر جائے، اپنی اولاد کے لیے خداوند عالم سے مسلسل یہ دعا مانگتا رہے کہ پروردگار اس کو آپ امام زمانہ کے اصحاب میں سے شمار کریں، پروردگار میں اس کی تربیت ایسے کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا سچا غلام بن جائے، آپ کا سچا مقرب بن جائے، پروردگار یہ اپنی عبادات کے اندر بہترین ہو جائے اور آپ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ بس انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ بس اگر انسان اس دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کر دے کہ جہاں پر نمازی آ کر نماز پڑھتے رہیں، بہت بڑی عبادت ہے، اور جب تک وہاں پر نمازی نماز پڑھتے جا رہے ہیں اس شخص کو اس کا ثواب مل رہا۔ اگر یہ ایک قرآن کسی کو ہدیہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو پڑھ کر اپنی ہدایت کا سامان کر سکے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار اس کو اس کی جزا نہ دیں، اس کو صلا نہ دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بس یہاں پر انسان اگر کوئی نیت کرتا ہے کسی عمل کو انجام دینے کے لیے، تو یقیناً خداوند عالم اس کے اس اجر کو ضائع نہیں کرتا اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عالم برزخ میں وہ اس کے تمام اجر اور ثواب کو دیکھتا ہے۔ بس اگر ایک انسان نے کسی مدرسے کی تعمیر کی ہے، کسی مسجد کی تعمیر کی ہے، اس نے اپنے بہترین فرزند کی یعنی فرزند کی بہترین تربیت کی ہے، اگر اس انسان نے نیک سلوک کیا ہے، اس نے یتیموں کا خیال رکھا ہے، اور آج کل خاص طور پہ کہ جب ایک پرآشوب دور ہے اور واقعاً ہر کوئی مشکل میں ہے، اگر انسان یہاں پر کسی کی دل جوئی کرتا ہے، اقتصادی طور پر کسی کی مدد کرتا ہے، اس کی اجتماعی طور پر اس کی مدد کرتا ہے، اس کی زندگی کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرتا ہے، کچھ نہیں تو اس کی کم از کم آ کے کاؤنسلنگ کرتا ہے، ایک اچھی کاؤنسلنگ کے جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ سے اپنی اس مایوسی سے نکل کر خداوند عالم کی بندگی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور آج کل تو دور ہے، آج کل تو وہ زمانہ ہے، آج کل تو وہ ایسا مہینے میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر خداوند عالم کی بے شمار نعمتیں اس کو شامل حال ہیں، کہ شہر اللہ کے اندر وہ سانسیں لے رہا ہے، شہر اللہ کے اندر وہ خداوند عالم سے دعا کر رہا ہے، شہر اللہ کے اندر وہ خداوند عالم کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، پروردگار کے لیے وہ اس وقت صائم ہے، افطار کر چکا ہے، مومنین کا خیال اس کے دل میں موجود ہے کہ کوئی ہے ایسا کہ جس نے اگر افطاری نہ کی ہو، کوئی ہے ایسا کہ جس کے گھر کے اندر کوئی مشکل ہو، کیوں نہ میں اس کی مدد کروں؟ اگر یہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی دعا ہے کہ اس خداوند عالم اس کے شامل حال کرے، کس طرح سے ممکن عالم برزخ کے اندر وہ ادامہ پیدا نہ کرے؟ بس یہ تعلق موجود ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آیت کی طرف توجہ کریے گا، بس اس نے ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی ہے، اس نے کوشش کی ہے ایک بہترین تربیت کی فرزند کی، اس نے کوشش کی ہے کہ انفاق کیا مال کے جو خدا نے اس کو عطا کیا، اس نے کوشش کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کا قرب حاصل کر لیا۔ اب یہ ایک انسان ہے، ایک عام انسان کہ جو اس دنیا کے اندر اس قدر کوشش نہیں کر سکا کہ جو رسول خدا نے کی ہے، کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کی، کہ جو باب مدینۃ العلم نے کی ہے، یہ وہ تمام معصومین، یہ تمام ذوات مقدسہ کے جو وجہ خلقت کائنات ہیں، کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ میں ایک عام انسان کے لیے عالم برزخ اور عالم مادہ کے درمیان ایک رابطے کا قائل بن جاؤں، لیکن معصومین علیہ السلام کے لیے کہ جن کی وجہ سے عالم برزخ قائم ہے، کہ جن کی وجہ سے عالم برزخ میں روح اپنا رزق پا رہی ہے، کہ جن کی وجہ سے ملائکہ اپنا رزق پا رہے ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام اپنے اس مدار میں موجود ہے اور ابھی تک استوار ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں؟ بس ایک تعلق موجود ہے، اور یہ شبہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں اس کو آیات سے اور روایات سے اس کو حل کیا ہے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ برزخ میں انسان کی روح کے منتقل ہو جانے کے بعد کیا آیا اس کے لیے اس اہل دنیا کے بارے میں مطلع ہونا ممکن ہے؟ اگر ایک انسان کے جس کی روح کو ملک الموت قبض کر لے، اس کو قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو عالم برزخ میں منتقل کر دے، اب کیا آیا عالم برزخ سے उसका इस आलम मादा में अपने जो अहलोयाल हैं, जो रिश्तेदार हैं, क्या आया उनके बारे में मुत्तले होना, उनकी अखबार वगैरह के बारे में मुत्तले होना, अगर वो परेशान हैं तो उनकी परेशानी के बारे में मुत्तले होना और जानना, क्या आया मुमकिन है? इसी तरह से क्या आया जो दुनिया में रहने वाले हैं, क्या आया वो आलम बरज़ख में, बरज़ख में रहने वाले अफराद से मुत्तले हो सकते हैं? क्या आया वो उनके बारे में जानते हैं, यानी जान सकते हैं? मैं इसी दुनिया में रहता हूँ और इसी दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख में जो मरहूमीन हैं उनके अहवाल से मुत्तले हो जाऊँ, क्या आया मेरे लिए मुमकिन है? कहते हैं बिल्कुल इसके लिए मुमकिन है। और इसकी दलील सूरह तौबा की 100वीं आयत, कि जो पहले भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, कि वकुल अमलू, वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, कि आप अमल करें कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल और मुमिनून आपका अमल देख रहे हैं। बस ये देखने से मुराद सिर्फ आलम मादा नहीं है बल्कि उस आलम बरज़ख़ को भी शामिल है कि हज़रत रसूल खुदा ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया तो आलम बरज़ख़ के बारे में बताया गया, आलम बरज़ख़ के बारे में मुत्तले किया गया। और मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये बात एतकादी है कि वो चूँकि रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमीन के वजह खिलकत कायनात या वजह खिलकत आलमीन है, इस वजह से उनका इहाता इल्मी है कि वो आलम बरज़ख में भी तमाम अरवाह पर मुत्तले हैं। इसी तरह से आलम जो मासूमीन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अभी मुंतकिल हुई उनकी अरवाह, इसी तरह से वो इस दुनिया के भी तमाम अमूर के ऊपर मुत्तले हैं। इसी वजह से जब इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करता है, खुदावंद आलम से मांगता है, तो ऐसा नहीं है कि इंसान किसी ऐसे ही शय से मांग रहा हो कि जो मौजूद ना हो, कि जिसका हुजूर ना हो, जो जानता ना हो, जो समझता ना हो। जब हम लोगों ने कह दिया कि वो परवरदिगार की सिफात हसना के मजहर कामिल व अतम है इस कायनात में, आलम इमकान में खुदावंद आलम की जितनी भी सिफात हैं, अगर इंसान को समझनी है तो उनके मज़ाहिर की तरफ देखना ज़रूरी है ताकि इंसान समझ सके। अगर इंसान को खुदावंद आलम के इल्म को देखना है या समझना है तो उसका मज़हर देखकर इंसान पहुंचता है बाबे मदीनतुल इल्म के दर पे। इंसान उनसे जाकर इल्म की भीख मांगना शुरू करता है। इंसान रसूल खुदा के जो ख़ुद मदीनतुल इल्म हैं उनके दर पर पहुँचता है, उनसे तवस्सुल करता है, उनसे मांगता है। तो अगर इंसान किसी ऐसे से मांगना शुरू करे कि जो इस कायनात में हुजूर ही नहीं रखता, किसी ऐसे से मांगना शुरू करे कि जिसके नज़दीक कोई शय मालूम नहीं है, तो ये बात लगव हो जाएगी। बस वो मुत्तले हैं। लेकिन क्या आया आम इंसान भी मुत्तले हो सकता है? तो इसहाक इब्ने अम्मार ने इमाम अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया। इसहाक इब्ने अम्मार इमाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मौला आप बताइए कि मैयत अपने अहलो याल की ज़ियारत के लिए जाती है? आगे से मौला ने फरमाया नाम बिल्कुल जाती है। मैयत अपने, मैयत से मुराद यानी उसकी रूह आलम बरज़ख से अपने अहलो याल की मिसाल उसकी अहवाल पुरसी के लिए और उसको देखने के लिए, ज़ियारत के लिए जाती है। आगे से पूछा कि मौला कब जाती है? इमाम अलैहिस्सलाम आगे से जवाब देते हैं कि इसको फ़रूए काफ़ी में ज़िक्र किया गया, इस रिवायत को फरमाते हैं कि वो जो रूह है या वो जो मैयत है वो अपनी मंजिलत के एतबार से हर जुमे को, महीने या साल को जाती है। अपनी जिस तरह की उसकी मंजिलत होगी, जैसा मरतबा होगा, उसके एतबार से जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मैयत के जो सिफात हसना और सिफात कमालिया की अपने आप को मुज़य्यन करके आलम बरज़ख़ में गई है, कि जो नेक रूह है वो जब जाती है तो जितने भी अच्छे हवादिस होते हैं खुदावंद आलम सिर्फ उनको उसके लिए नुमाया करता है, और जितने उसके लिए मकरूहात हैं कि जिससे उसका दिल दुख सकता है उसको वो हटा देता है, खुदावंद आलम देखने नहीं देता। और इसी तरह से अगर किसी काफिर की रूह हो कि जो खुदावंद आलम का मुनकर था, अगर वो अपने अहलो याल की ज़ियारत के लिए जाए तो जितने भी मकरूहात हैं खुदावंद आलम सिर्फ उसको वो दिखाता है, और जितने भी हसनात हैं वो सब के सब उससे छुपा लेता है। इसीलिए कुफार के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी रूह जब वापस जाती है तो वो अपने अहलो याल को बार बार कह रहे होते हैं कि तुम लोग अभी अल्लाह ताला की उस वहदानियत के ऊपर ईमान ले आओ और उसके दीन पर ईमान ले आओ, कि इससे पहले कि देर हो जाए, اس سے پہلے کہ تمہارے سے اس مہلت کو چھین لیا جائے اور واپس لے کر تمہیں بھی اسی عالم میں منتقل کر دیا جائے کہ جہاں پر تم اپنے اعمال کی سزا پاؤ گے۔ بس ان دونوں کا مطلع ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس متعدد واقعات ہیں کہ جو بتاتے ہیں۔ شہید مصطفیٰ چمران کی زوجہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک بھیڑ میں چلی گئی، کوئی ایک مجلس تھی، تو مجلس کے بعد جب میں وہاں سے نکلی ہوں تو اس قدر بھیڑ تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنا جوتا گم کر بیٹھی۔ میں جب اپنا جوتا گم کر بیٹھی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور اس قدر پریشانی کے عالم میں میں نے سوچنا شروع کیا کہ ابھی یہ ساری بھیڑ نکل جائے تو میں اپنے جوتے کو تلاش کر کے تو اس کو پہن کے گھر چلی جاؤں۔ تو کہتی ہیں کیا دیکھتی ہوں کہ یکایک میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد کیا نیچے دیکھ کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جوتا بالکل میرے پاؤں کے آگے پڑا ہے۔ تو میں جیسے ہی اپنا جوتا پہنا ہے تو میرے کندھے پہ ایسے کہ جس طرح کسی نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے میرے زوج یعنی میرے شوہر مصطفیٰ چمران کی صدا میرے کانوں میں آئی کہ ہم تمہیں کہیں پر بھی بھولے نہیں ہیں۔ اس طرح کی جو عالی ارواح ہیں، جو شہداء ہیں، وہ یقیناً اپنے اہل و عیال کی خبر کرتی ہیں، آتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ عالم برزخ میں جا کر وہ جو تکامل کا سلسلہ ہے، وہ جو انسان کے کمال کی سرعت ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کمال کی سرعت کی کمی کی وجہ چونکہ ابھی وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اور اسی کے بارے میں ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ ایک شخص کہ جو کھجوروں کا کاروبار کیا کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے اندر لکھ کر مرا کہ جتنے بھی میری گودام کے اندر کھجوریں ہیں، جتنی ہیں، وہ سب کے سب میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دی جائیں۔ اس کے جو ورثہ تھے معصوم کے پاس آئے، معصوم سے آ کے کہتے ہیں کہ مولا، اس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی آرام و آسائش نہیں دی، ابھی جب ہمارے والد انتقال کر گئے ہیں اور ابھی وقت ہے کہ ہم اس کے ارث سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، تو میرے والد کی یہ ایک وصیت ہے کہ ان کھجوروں کو صدقہ کر دیا جائے، اگر یہ سب صدقہ کر دیں گے تو ہم تو فقیر ہو جائیں گے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس کی وصیت کے تیسرے حصے پر عمل کرو اور باقی دو حصے تم لوگوں کے لیے ارث ہے کہ جاؤ اور اپنی زندگی کو اسے بہتر کرو۔ جب اس وصیت کے اوپر عمل ہو رہا تھا تو اس کے جو گوڈاؤنس تھے، جو گودام وغیرہ تھے، امام علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے جب اس کی وصیت کے مطابق کھجوروں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا اور صدقہ کیا جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک گلی سڑی کھجور پڑی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اگر تمہارے والد اپنی زندگی میں اس کھجور کو، جو کہ گلی سڑی ہے، اس کو صدقہ کر جاتے تو کہیں بہتر تھا کہ آج جو اتنی کھجوریں صدقہ ہوئی ہیں۔ خداوند عالم نے اس برزخ اور عالم مادہ میں رابطہ ضرور رکھا ہے، لیکن اصل کام وہ ہے کہ جو انسان اپنے ارادے سے اس دنیا میں انجام دیتا ہوا چلا جائے، خود اپنے ارادے سے ان تمام اعمال کو انجام دے تاکہ اپنی انہی سانسوں کے چلتے ہوئے پروردگار کی بندگی کرتے ہوئے اس کے قریب ہو سکے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کو ان معارف کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی آپ ناظرین میں سے پریشان ہیں، اس کے علاوہ جتنے مومنین پریشان ہیں، جہاں جہاں پر بھی ظلم کا شکار ہیں، اس وبا کی وجہ سے پریشانی میں ہیں، پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، پروردگار تمام کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا کرے، جن کو دے رکھے ہیں ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ان کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے مشکلات کو حل فرمائے اور بہترین اسباب مہیا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے جتنے اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی مومنین ہیں ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، بالخصوص پاکستان ہماری سرزمین ہے، ہمارا ملک ہے۔ خداوند عالم اس کی زمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرمائے۔ پروردگار اس کی جو مشکلات ہیں، شر حاسدین و ظالمین سے اس کو محفوظ فرمائے۔ ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب، آیت اللہ العظمہ سید الامام الخامنائی کو پروردگار صحت ولی طول عمر عطا فرمائے۔ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین ناظرین کے مرحومین بندہ حقیر کے مرحومین، ملت جعفریہ کے جتنے شہداء، علماء، مومنین، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، اور بالخصوص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، شہید قاسم سلیمانی کی روح کو، بھی ابو مہدی مہندس اور امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.